اللہ الرحمن الرحیم. مصنف علی رحمہ آپ کے سامنے خاتمے کا بیان فرما رہے تھے، اس کے اندر تین چیزوں کا ذکر آ رہا تھا، ابتدا، تخلص اور انتہا، جن میں سے دو کا ذکر پہلے گزر چکا. آج مصنف علی رحمہ انتہا کا ذکر بیان فرماتے ہیں، اور کیا خوب ترتیب ہے کہ ان ذکر بھی انتہا کا ہے اور کتاب بھی اپنے انتہا کو پہنچ رہی ہے، اس وجہ سے مناسبت بھی موضوع کی اپنے آخری یعنی کتاب کے ساتھ بالکل واضح ہو رہی ہے. آخری اصطلاح ہے انتہا کی، یعنی ان تین اصطلاحوں میں سے کہ جس میں متکلم کو اپنی کلام کو بہتر سے بہتر کرنے کے لیے کوشش کرنی پڑتی ہے، ان میں سے ایک انتہا ہے. انتہا بھی حسن کلام پر مشتمل ہو، کلام کی جو انتہا ہے وہ بھی حسن پر مشتمل ہو، تاکہ اگر سابقہ کلام میں، ابتدائی کلام میں کوئی کمی کوتاہی رہ گئی ہے، اس انتہا کی وجہ سے وہ سارے کی ساری کمی کوتاہیاں ختم ہوں. اور اگر معاملہ اس کا برعکس ہو جائے کہ انتہا جو ہے وہ حسن کلام پر مشتمل نہیں ہے، تو ساری کی ساری ابتدائی خوبیاں بھی ختم ہو جائیں. اس لیے جس طرح کے ابتدا، تخلص، اس میں حسن کی رعایت رکھی جائے گی، اسی طرح انتہا کلام، مقطع کلام اور انتہا کلام میں بھی حسن کی رعایت رکھی جائے گی، تاکہ سابقہ اگر کوئی کمی کوتاہی ہے وہ اس سے پوری ہو جائے. اور اگر معاملہ برعکس کر دیا گیا کہ یعنی اس انتہا میں حسن کے بجائے غیر حسن آیا، تو سابقہ حسن بھی ختم ہو جائے. اس لیے انتہا کے حسن کی طرف خاص توجہ دینی پڑے گی. اس کے بعد میں مصنف علیہ رحمہ نے فرمایا کہ بس اوقات انتہا ایسی ہوتی ہے کہ جس کی وجہ سے یعنی انسان کی ابتدائی کلام ایسی ہوتی ہے جس کی وجہ سے انتہائی کلام کی طرف بھی اشارہ نکل آتا ہے. ابتدا سے یوں محسوس ہوتا ہے کہ انتہائی کلام سے یہ مضمون سامنے آ رہا ہے. اگر اس قسم کی تعبیر چلے تو یہ اور خوب ہے، یہ بہترین اس میں خوبصورتی آ جاتی ہے کہ جب انسان ایسی کلام کی ابتدا کرے کہ جو مشیر الی الانتہا ہو، اس کی وجہ سے اور اس میں حسن آ جاتا ہے. اس کے بعد مصنف علیہ رحمہ نے ہر ایک کی مثال دینے کے بعد آخری جو مسئلہ بیان فرمایا وہ یہ ہے کہ قرآن پاک کی تمام صورتوں کی ابتدا اور انتہا، قرآن پاک کی تمام صورتوں کی ابتدا اور انتہا وہ سب کی سب انہی کمالات پر مشتمل ہیں. یعنی کہ ابتدا میں مضامین ہیں، انتہا میں مضامین ہیں، ان کا آپس میں ایسا جوڑ ہے، اور پھر انتہا ایسے مضامین پر ہو رہی ہے کہ جس کی وجہ سے حسن ہی حسن آ رہا ہے ہمارے سامنے، جس میں انہوں نے ذکر کیا. لیکن آخری جو لائن میں انہوں نے بات جا کے ذکر کی آخری سطر میں، کہ ہم جیسے لوگوں کے لیے یہ حسن مخفی رہ جاتا ہے، اس اخفاء کو دور کرنے کے لیے مختصر المعانی کے تینوں فن یاد ہونے چاہیے، علم المعانی، علم البیان اور علم البدیع، جس طرح آپ کے استاد محترم نے محنت سے پڑھایا ہے اس طرح آپ کو یاد بھی ہونے چاہیے، تب تو یہ چیزیں آپ پر مخفی نہیں رہیں گی. ورنہ اگر یہ چیزیں آپ کو ملحوظ خاطر نہ رہیں، آپ کے ذہن میں پکی نہ رہیں، تو پھر آپ کو مناسبت ابتدا اور انتہا کی سمجھ میں نہیں آئے گی. یہ ساری کی ساری چیزیں ذہن میں رکھیں گے، اور یقیناً کلام اللہ جو ہے ان کمالات سے بھرا ہوا ہے. کیوں بھرا ہوا نہ ہو، جو خالق کائنات کا کلام ہے، جس نے فصاحت کو نازل کیا ہے، اس کی کلام میں کیا خوبیاں ہوں گی وہ بیان سے باہر ہیں. لیکن اگر ہم ان خوبیوں کو سمجھنا چاہتے ہیں تو سمجھنے کے لیے یہی ہے کہ ہمیں اس کتاب کے تینوں فن ہمارے سامنے ہوں، جس کی وجہ سے، اور خصوصاً ان تینوں فنوں میں بھی خاص طور پر جو علم المعانی میں جس چیز پر زور دیا جاتا ہے کہ وہ کلام کا مقتضی الحال کے موافق ہوں، مقتضی الحال کے موافق کلام ہو، وہ ہے کلام عمدہ. اور ایک کلام ایسا ہے جو کہ مقتضی الحال کے بالکل موافق نہیں ہے، وہ جیسا مرضی حسین و جمیل کلام ہو. علامہ طبرسانی علیہ رحمہ نے مطول میں فن بدیع کی ابتدا میں یہ فرمایا کہ جو بندہ مقتضی الحال کی رعایت نہیں رکھتا اور یہ محسنات معنویہ کا خیال رکھتا ہے، لفظیہ کا خیال رکھتا ہے، یہ ایسا ہی ہے کہ تعلیق الدرر علی اعناق الخنازیر. اصل چیز جو ہے یہ ہے مقتضی الحال کے مطابق کلام کرنا، جس پر سب سے زیادہ زور دیا جا رہا ہے. اور فن اول سب سے زیادہ بڑا بھی اسی وجہ سے ہے کہ اس میں اس چیز میں زیادہ زور دیا گیا ہے. مقتضی الحال کی رعایت رکھتے ہوئے، تشبیہات کو سامنے رکھتے ہوئے، محاسن کلام کو سامنے رکھتے ہوئے جب انسان گفتگو کرے گا تو پھر سبحان اللہ، کمال ہی کمال اس میں پیدا ہوگا. اس لیے کلام اللہ کے اندر یہ تمام تر ربط، انتہا اور ابتدا و مناسبت، انتہا حسن کلام پر مشتمل، ابتدا حسن کلام پر مشتمل، یہ ساری کی ساری چیزیں کلام اللہ کے اندر موجود ہیں. لیکن یہ موجود ہونے کے ساتھ ساتھ یہ سمجھ کیسے آئیں گی؟ یہ آپ کو علم الفصاحہ اور علم البلاغہ سے سمجھ آئے گی. دیکھیے اب ثالثها اي ثالث المواضع التي ينبغي للمتكلم ان يتأنق فيها، تیسری وہ جگہ کہ جس میں مناسب ہے متکلم کے لیے کہ اس میں بہتری سے بہتری کا معاملہ کرے. علامہ طفزانی علیہ الرحمہ نے یتأنق کا معنی پہلے ذکر کر دیا ہے. ان میں سے تیسرا موقع انتہا ہے. انتہا کی وجہ تسمیہ ذکر کرتے ہیں. اس کو انتہا کیوں کہتے ہیں؟ لأنه آخر ما يعيه السمع، یہ وہ آخری کلام ہوتا ہے جس کو انسان کی قوت سامعہ محفوظ کرتی ہے. وعائعی کا معنی ہوتا ہے کسی چیز کو محفوظ کرنا، یاد کرنا. وَيَرْتَسِمُ فِي النَّفْسِ، اور وہ نفس کے اندر جگہ پکڑ جاتی ہے. فَإِنْ كَانَ حُسْنًا مُخْتَارًا، اگر وہ حسن ایسا ہو جو پسندیدہ ہو، تَلَقَّاهُ السَّمْعُ، تو قوت شنوائی اس کو جلدی سے قبول کرتی ہے کہ کیا خوب کلام ہے. جیسے کہ آپ نے خطیبوں کو بھی سنا ہوگا نا کہ جب انتہا کو پہنچتے ہیں، اپنے عروج کو پہنچتے ہیں، وہاں جا کے اپنی کلام کو ختم کر کے آخر دعوانہ کر دیتے ہیں، تاکہ انتہا جو ہے نا وہ کمال پہ جا کے ختم ہو. وَتَلَذَّهُ، پھر اس کے بعد یہ ہے کہ اس سے انسان کی قوت سماعت لذت حاصل کرتی ہے. حَتَّى جَبَرَ مَا وَقَعَ فِي مَا سَبَقَهُ مِنَ التَّفْصِيلِ، یہاں تک کہ وہ تمام ان چیزوں کو کا جبیرہ بھی ہو سکتی ہے وہ انتہا، جو سابقہ کلام میں بطور کوتاہیوں کے کوئی چیز رہ گئی ہو تو وہ اس کے لیے جبیرہ ہو جائے. اور وَإِلَّا كَانَ عَلَى الْعَكْسِ، اور اگر معاملہ اس کا الٹ ہو جائے کہ انتہا اچھی ہے، ابتدا اچھی ہے، انتہا اچھی نہیں ہے، تو یقیناً وہ پھر اس کے اوپر یعنی کہ خوبیاں لانے کے بجائے خامیاں ہی لائے گی. وَإِلَّا كَانَ عَلَى الْعَكْسِ، اگر معاملہ اس کا برعکس ہو کہ انتہا حسن کلام پر مشتمل نہ ہو. حتی ربما انساه المحاسن الموردہ، یہاں تک کہ فیما سبقہ جو سابقہ کلام میں اچھی چیزیں بھی ذکر کی گئی ہیں، انتہا کے غیر حسن کی وجہ سے وہ بھی انسان کی نظر سے اوجھل ہو جاتی ہیں. فل انتہا الحسن، ابو نواس کا شعر پیش کرتے ہیں انتہا حسن میں. انی وَإِنِّي جَدِيرٌ إِذْ بَلَغْتُكَ بِالْمُنَى وَأَنْتَ بِمَا أَمَّلْتُ مِنْكَ جَدِيرٌ فَإِنْ تَوَلَّنِي مِنْكَ الْجَمِيلَ فَأَهْلُهُ وَإِلَّا فَإِنِّي عَاذِرٌ وَشَكُورٌ. ابو نواس کیا کہتے ہیں اپنے ممدوح کو؟ إِنِّي جَدِيرٌ إِذْ بَلَغْتُكَ بِالْمُنَى، میں لائق ہوں. جدیر ان کا معنی آئے خلیق ہوں، میں لائق ہوں. جب میں آپ تک پہنچوں تو میں لائق ہوں آپ کی ان نعمتوں کی کا جن کی میں آپ سے امیدیں میں نے باندھی ہوئی. انی جدیر اذ بلغتک بالمنی، اے جدیر بالفوز بالامانی، یعنی وہ امیدیں جو میں نے آپ سے باندھی ہوئی ہیں ان کی کامیابی کا زیادہ میں حقدار ہوں. وانت بما عملت منک جدیر، اور آپ ان چیزوں کے ساتھ جو میں نے آپ سے امیدیں باندھی ہوئی ہیں آپ اس کے زیادہ لائق. حضور میں آپ سے امیدیں باندھنے والا ہوں اور آپ ہی کی ہستی ایسی ہے کہ آپ ہی سے امیدیں باندھی جائیں. فَإِن تَوَلَّنِي مِنْكَ الْجَمِيلَ فَأَهْلُهُ، اگر آپ عطایا مجھے عطا کر دیں تو آپ اس کے اہل ہیں. کیوں؟ فَأَنْتَ أَهْلُ الْعَطَاءِ ذَلِكَ الْجَمِيلِ، اس لیے وجہ اس کی ہے، اس لیے کہ وہ آپ خوبیاں دینے کے آپ مالک ہیں. وَإِلَّا، اور اگر آپ مجھے وہ اچھی چیزیں نہیں دے دیں، فَإِنِّي عَاذِرٌ وَشَكُورٌ، تو یقیناً میں یعنی کہ آپ کو معذور سمجھوں گا اور آپ کا شکر گزار رہوں گا. تو یہ عَاذِرٌ وَشَكُورٌ یہ مقام استشهاد ہے. یہاں مصنف علیہ شاعر نے اس کلام کو یہاں آ کے ختم کیا ہے اور بتا دیا ہے کہ ممدوح جو ہے اس نے میری بات قبول کر لی ہے، کیونکہ آگے خود جو وجہ بتا رہا ہے انی عاذر و شکور، کہ حضور اگر آپ میری بات قبول نہیں بھی کریں گے تو کوئی حرج نہیں ہے. اور شکریہ ادا کرنا دلیل ہے اس بات کی کہ ممدوح نے اس کا مطالبہ پورا کر لیا ہے. لما صدر عنك من الاصغاء الى المديح او من العطایا السابقہ. شکر اس وجہ سے میں کر رہا ہوں آپ کا اس لیے کہ آپ نے کم از کم میری مدح تو سن لی نا میں نے جو آپ کی تعریف کی. ظاہر ہے تعریف سننے کے بعد بھی تو کچھ موصول ہوگا کہیں. لما فضر عنک من الاصغاء الى المدیح, اس لیے کہ آپ سے صادر ہو رہی ہے وہ توجہ جو میری مدح کی طرف متوجہ ہے. او من العطایا السابقہ, یا دوسری وجہ یہ ہے کہ شکر گزار اس وجہ سے ہوں کہ چلیں اگر بالفرض اس موقع پر آپ مجھے نہ بھی دے سکے تو پہلے آپ کی موسلا دھار بارش مجھ پر برستی رہی ہے, اس کی بنیاد پر میں آپ کا شکر گزار ہوں. واحسنه اي احسن الانتهاء ما اذن بانتهاء الكلام, اور احسن انتہا خوبصورت انتہا یہ ہوتی ہے کہ ما اذن بانتهاء الكلام, کہ کلام کے ابتدا اور درمیان میں ایسی چیزیں آ جائیں جو کہ کلام کے انتہا کو پہلے سے مطلع کر دیں کہ کلام کی انتہا اس قسم کے مضمون پر جا کے ہونے والی ہے. جیسے کہ آپ نے اسی میں خاتمے میں بڑا براعت الاستحلال کہ مصنفین اپنے خطبوں کے اندر ایسے الفاظ لاتے ہیں جو مشیر الی المقاصد ہوتے ہیں, یہ خوبی ہے کلام. ٹھیک ہے, اسی طرح حسن انتہا یہ ہے کہ کلام کے اندر ایک ایسا یعنی کہ اسلوب اختیار کیا جائے جو کہ انتہا کی طرف یعنی کہ آگاہی دینے والا ہو. حتی لا یبقى للناس تشوق الی ما وراءه, یہاں تک کہ نفس کو کوئی انتظار باقی نہ رہے اس کے علاوہ کسی اور چیز کی طرف, پس سمجھ میں آ جائے کہ انتہا اس موضوع پر جا کے ہونے والی ہے. قول الشعر بقيت بقاء الدهر يا كهف اهله وهذا دعاء للبريه شامل بقيت, اے میرے ممدوح تو باقی رہے بقاء الدهر, جب تک کہ زمانہ باقی رہے اس وقت تک تو بھی باقی رہے. یا كهف اهله, اے لوگوں کے ماوا اور ملجا, کہف اصل میں کہتے ہیں غار کو, اے لوگوں کے ماوا اور ملجا تو اس وقت تک باقی رہے جب تک کہ مخلوق جب تک کہ یعنی کہ زمانہ باقی رہے. اس سے اس ابتدائے کلام سے یہ سمجھ آ رہا ہے کہ یہ شاعر اپنی انتہائے کلام دعا پر کرے گا. ظاہر ابتدا بھی دعا پہ چل رہی ہے کہ تو باقی رہے جب تک کہ زمانہ باقی رہے. بقاء الدہر یا کہف اہلہ وہذا دعاء للبریت شامل, اور یہ دعا ساری کی ساری مخلوق کو شامل ہے, اس لیے کہ جب تو زندہ رہے گا نا تو یقیناً تیری یعنی کہ تیری زندگی کی وجہ سے لوگوں کو عطایا ملے گی, اور جب لوگوں کو عطایا ملیں گی تو یقیناً لوگ بھی تیرے لیے دعائیں کر رہے ہیں. وہ ایک قصہ مشہور ہے نا کہ وزیر خزانہ جو ہے وہ فقراء کو قرض دیا کرتا تھا اور واپسی کی تاریخ کہتا ہے کرتا تھا کہ جس دن بادشاہ کا انتقال ہوگا اس دن ہم آپ سے قرضہ واپس لیں گے. بادشاہ کو اس بات کی خبر, اس نے کہا یہ آپ نے کیا کیا کہ یعنی میری موت کے دن کے ساتھ آپ نے قرضے کی واپسی کو مشروط کیا. اس نے کہا حضور میں نے آپ کے لیے اس میں بہتری کی ہے, میں نے کہا ہے کہ جب بادشاہ سلامت کا انتقال ہوگا تب آپ قرضہ واپس کریں گے, اور لوگ تو قرضہ واپس کرتے نہیں, لہذا لوگ دعا یہ کریں کہ اللہ بادشاہ سلامت کی عمر اور بڑھاؤ اور لمبی کر. اسی طرح یہ شاعر بھی کہتا ہے کہ آپ کی عمر جب تک کہ زمانے کی گردش چلتی رہے آپ کی عمر چلتی رہے اور ہمیں کچھ نہ کچھ وصولی ہوتی رہے. ٹھیک ہے, کیوں؟ لِأَنَّ, اس کی دلیل بتا رہے ہیں, لِأَنَّ بَقَاءَكَ سَبَبٌ لِنِظَامِ أَمْرِهِمْ وَصَلَاحُ حَالِهِمْ, یہ یعنی آپ کا باقی رہنا یہ لوگوں کے انتظامات چلنے کا سبب ہے اور ان کے حالات کے بہتر ہونے کا سبب ہے. یہاں تک دونوں شعر بیان کرنے کے بعد مصنف علیہ رحمت درمیان میں بطور جملہ معتنزہ کے فرمائے کہ خاتمہ کے اندر آپ نے ابتدا, تخلص اور انتہا جو تین چیزوں کا تذکرہ پڑھا, اس کے اوپر زیادہ زور متاخرین نے دیا ہے, متقدمین اس طرف نہیں گئے, انہوں نے اس کام سے تساہل کیا ہے, وہ اس طرف نہیں گئے. کہتے ہیں وَهَذِهِ الْمَوَاضِعُ الثَّلَاثَ يُبَالِغُ الْمُتَأَخِّرُونَ فِي التَّأَنُّقِ فِيهَا, یہ تین جگہ ایسی ہیں کہ متاخرین نے اس کو بہتر سے بہتر بنانے میں کوشش کی ہے اور مبالغہ کی ہے. اما المتقدمون فقد قلت عنایتهم بذلك, باقی جو متقدمین ہیں ان کی عنایات اور توجہات اس کی طرف بہت کم رہی ہیں. وجميع فواتح السور وخواتمها واردة على احسن الوجوه, اور قرآن پاک کی جو صورتیں ہیں ان کے ابتدائیے اور ان کے انتہا, ابتدا اور انتہا وہ سب سے بہترین اسلوب پر وارد ہوں گے. اور وہ اکملها من البلاغه, اور بلاغت کے مکمل ترین طریقے سے واقع ہوئے ہیں. کیوں؟ اس میں جو خوبیاں ہیں ابتداء اور امتحان میں، مثال کے طور پر لما فیہا من التفنن، اس میں تفنن فی العبارات ہیں، بدل بدل کر عبارات، ایک چیز ہوتی ہے بدل بدل کر اس کو ذکر. دیکھیں موسیٰ علیہ السلام کا قصہ تقریباً 16 مرتبہ ذکر ہوا ہے اور بدل بدل کر تعبیر سے ذکر ہو رہا ہے، کہیں جناب قسم کے الفاظ ہے، کہیں خطاب کے الفاظ ہے، کہیں ہولناکیوں سے ہے، ٹھیک ہے نہیں. تو یہ تفنن فی العبارات اس میں آتی ہیں ابتداء اور انتہا میں، اور اشارات کی اقسام بھی ہیں، دعائیں بھی ہیں، وصیتیں بھی ہیں، وعظ بھی ہیں، تحمیدات بھی ہیں، سبح للہ ما الحمد للہ رب، ٹھیک ہے. تو تحمیدات بھی ہیں، مما وقع موقعہ، جو جہاں مناسب تھا وہ وہاں آیا، وہ اصاب محضہ اور اپنے مقام تک پہنچا، بحیث تقصر عن کن ہی وصف ہی العبارہ، کہ جس کی وصف کی حقیقت سے عبارت قاصر ہے، انسانی عبارت اس حقیقت تک نہیں پہنچ سکتی کہ ہر چیز کو اس کے مقام پر رکھا جائے، ایسا ممکن نہیں ہے. کلام اللہ میں یہ چیز ہے، کیوں نہ ہو، کلام اللہ میں یہ چیز ہوگی اور ضرور ہوگی. کئی فلا و کلام اللہ سبحانہ و تعالی رتبۃ العلیا من البلاغہ والغایۃ القصوی من الفصاحہ، اللہ کا کلام جو ہے وہ بلاغت کے اعلیٰ مرتبے کو پہنچا ہوا ہے اور فصاحت کے انتہائی درجے کو پہنچا ہوا ہے. اللہ کا کلام کیوں ان یعنی کمالات پر مشتمل نہیں ہو سکتا؟ اللہ کا کلام ضرور بھی ضرور مشتمل ہوگا. وقد اعجز مصاقع البلغاء، مصاقع مصقع کی جمع ہے، کہ جس کلام نے آ کر، مصاقع مصقع اس کو کہتے ہیں، اس بلیغ آدمی کو کہتے ہیں جو بلند آواز سے کلام کرنا جانتا ہو، یعنی اس کے فصیح اور بلیغ ہونے کی طرف اشارہ ہے. وہ کلام اللہ جس نے بڑے بڑے بولو قسم کے بلغاء کو عاجز کر کے رکھ دیا ہے، وہ اخرس شقاشق الفصحاء، اور جس نے آ کر، شقاشق کہتے ہیں اصل میں اونٹ کی وہ مستی کی آواز، جو مستی میں آواز نکالتا ہے، یعنی کہ جو فصحاء ہیں، جو اپنے یعنی انتہا کو جا کے پہنچ کے جو ان کا کلام پہنچتا ہے، ایسے لوگوں کو بھی آ کر قرآن نے عاجز کر دیا. وہ مولانا ذکی کیفی رحمۃ اللہ علیہ نے وہ ایک نظم میں کہا نا، اے حق کے پرستار و صداقت کے نصیب ہو، اے حق کے پرستار و صداقت کے نصیب ہو، اے منبر و محراب کے پرزور و خطیب ہو، اے گرم سخن شاعر و فنکار و ادیب ہو، اب اپنا قلم توڑ کے تلوار بنا لو، اے مذہب اسلام کے جانباز جیا لو. اب دیکھیں بڑے بڑے فصیح، لیکن دیکھیں یہ تو اردو کی مثال دی نا، اب عرب میں تو سبحان اللہ امراء القیس ہے، بڑے بڑے شعراء ہیں. آپ نے آگے یعنی متنبی کا کلام پڑھا ہے، آگے چل کے آپ حماسہ میں پڑھیں گے. یہ سب کے سب فصحاء کو کلام اللہ نے آ کے عاجز کر دیا ہے. تو جب یہ فصحاء اپنی کلام میں اس چیز کا خیال رکھتے ہیں، تو اللہ کی کلام میں کیا خوبیاں ہوں گی؟ سبحان اللہ. ولما کان ھذا المعنی، یہ تمہید ہے اگلے متن کی تمہید ہے، کہ ولما کان ھذا المعنی مما فصل علی بعض الاذہان، یہ معنی کہ یہ مناسبت قرآن پاک کی ابتدا اور انتہا کی خوبیاں، یہ ایسی چیزیں ہیں جو بعض اذہان پر مخفی رہ سکتی ہیں. لما فی بعض الخواتمی، وہ مخفی کیسے ہیں؟ ہم جیسے لوگوں کو سمجھ نہیں آتی کہ ابتدا اور انتہا میں جوڑ کیسے ہے، وہ اس وجہ سے کہ بعض انتہا اور بعض ابتدا اس میں کہیں ہولناکیوں کا ذکر ہے، کہیں افزا یعنی کہ ہولناکیوں کا اور کفار کے حالات کا ذکر ہے، تو کہیں غضب کا ذکر ہے. ہمیں بظاہر آپس میں جوڑ نظر نہیں آتا، اس لیے مصنف فرماتے ہیں اشار الى ازالت هذا الخفاء بقوله، اس خفا کو دور کرنے کے لیے مصنف علی رحمان نے اپنے متن کے آخری کلمات میں ارشاد فرمایا یظہر ذلک بالتأمل مع التذکر لما تقدم. یہ ابتداء اور انتہا میں مناسبت کلام اللہ کے اندر یہ کب ظاہر ہوگی؟ جو آپ نے پیچھے پڑھا ہے وہ سارا کا سارا یاد ہو. یظہر ذلک بالتأمل مع التذکر لما تقدم، جو بھی آپ نے پہلے پڑھ لی ہو، پہلے آپ نے پوری کتاب پڑھی جس کا آپ نے امتحان دینا ہے، ٹھیک ہے نہیں، وہ سارا کا سارا آپ کو ذہن نشین ہوگا، پھر بات آپ کو سمجھ میں آئیں گے. واللہ اعلم واحکم من الاصول والقواعد، یہ لما کا بیان فرماتے ہیں کہ پہلے آپ نے کیا کچھ پڑھا ہے، وہ اصول اور ضوابط جو فنون ثلاثہ میں پڑھے ہیں، التي لا يمكن الاطلاع على تفاريعها وتفاصيلها، اس کی تفریعات اور تفصیلات پر تو کسی انسان کے لیے کے بس میں نہیں ہے کہ وہ مکمل طریقے سے اس پر اطلاع پا سکے. ہاں, اور خصوصاً جو کلام اللہ میں جو تفصیلات آئی ہیں, مناسبات آئی ہیں, اس میں تو کوئی اطلاع پا ہی نہیں سکتا سوائے الا لعلام الغیوب, سوائے علام الغیوب ذات کے, وہ تو اس بات پر مطلع ہے. فَإِنَّهُ يَظْهُرُ بِتَذَكُّرِهَا, ان اصولوں کو یاد کرنے سے یہ بات ظاہر ہوگی. ان کل من ذلک وقع موقعہ بالنظر الى مقتضیات الاحوال, قرآن پاک میں جو جو حالات جہاں جہاں بیان کیے گئے ہیں وہ اپنی اپنی جگہ پر ہیں اور مقتضی الحال کے موافق ہیں. یہ ان اصول کو سامنے رکھتے ہوئے یہ بات سامنے آئے گی. دیکھیں بار بار مقتضی الحال کا بتا رہے ہیں کہ ہم کلام کو مقتضی الحال کے مطابق, ایک دفعہ کا ذکر ہے کہ مصری قاری صاحب کو تلاوت کے لیے بلایا گیا, کہیں انتقال ہو گیا, پتہ نہیں بیچارہ عالم نہیں تھا, تو اس نے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھنے کے بعد کہا خذوہ فغلوہ ثم الجحیم صلوہ, اس بیچارے مردے کو تو اس نے جہنمی بنا دیا, سمجھ آئی کہ نہیں. تو اس لیے جو ہے نا کلام کو مختصر حال جو موقع ہے اس کے مطابق کلام کرنا چاہیے, اسی پر بار بار زور دیا جا رہا ہے. وَأَنَّ كُلًّا مِّنَ السُّوَرِ بِالنِّسْبَةِ إِلَى الْمَعْنَى الَّذِي تَتَضَمَّنُهُ مُشْتَمِلَةً عَلَى نُطْقِ الْفَاتِحَةِ, تمام کی تمام صورتیں ان میں ان کے معنی کی طرف نسبت کرتے ہوئے مشتمل ہیں ابتدا کی خوبی پر, اور منطویت علی حسن الخاتمتی, اور جو مشتمل ہیں بہترین خاتمے پر, ابتدا بھی بہترین ہے انتہا بھی بہترین ہے, لیکن یہ سمجھ آئے گی مختصر المعانی کی وجہ سے. ختم اللہ لنا بالحسن ویسر لنا الفوز بالدرجة القصوى بحق النبی وآلہ الطیبین الطاہرین صلی اللہ علیہ وعلیہم اجمعین والحمد للہ رب العالمین. اللہ تعالی ہمارا ختم خاتمہ بھی اچھا فرمائے اور ہمارے لیے انتہائی درجے کی کامیابی کو آسان فرمائے. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے وسیلے سے, آپ کے آل کے وسیلے سے جو ظاہری بھی بات پاک ہیں باطنی بھی پاک ہیں, اللہ تعالیٰ کی ان گنت رحمتیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر اور تمام صحابہ پر نازل ہوں. تمام تعریفیں اس اللہ کے لیے ہیں جو تمام جہانوں کا پالنے والا. یہاں تک تو ہوا ختم سبق. حضرت انشاءاللہ دعا فرمائیں گے, میرے لیے آپ سب کے لیے خوش نصیبی ہے اور اس سے بڑھ کر خاص طور پر قابل صد مبارکباد ہیں آپ کے استاد کہ جنہوں نے, جن کو محض اللہ کی توفیق, سمے آتے ہوئے مولانا سے بھی ذکر کر رہا تھا کہ ہمارے استاد محترم کا یہ فیض ہے, آپ نے ان کے لیے خاص طور پہ تو کرنی ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کو اور ترقیاں نصیب فرمائے. کہ مختصر المعانی کا ختم کرنا کم از کم مجھے تو یاد نہیں پڑتا, کیوں حضرت؟ یہ آج کل کے دور کی ایک کرامت ہے کہ مختصر المعانی کا, اور آپ کے لیے واقعتاً بڑی سعادت ہے. آج کل کے دور میں ایسے استاد بہت کم, یا تو مولانا حسن صاحب اللہ تعالیٰ نے رضائے خیر عطا فرمائیے بیٹھے ہوئے ہیں, درویش اور قلندر آدمی جنہوں نے, جن کا مقصد پڑھانا ہے دین کی خدمت کرنا ہے, یا پھر اللہ تعالیٰ مولانا زہیر صاحب کو جزائے خیر عطا فرمائے, اور خاص طور پر ان کے لیے یہ دعا کرنی ہے, حضرت سے بھی میں دعا درخواست کروں گا کہ ان کے لیے دعا فرمانی ہے آپ نے اور تمام ساتھیوں نے کہ اللہ تعالیٰ ان کو اپنے والد صاحب کو ہمارے استاد محترم کا صحیح جانشین بنائے. جتنا حضرت کا سبحان اللہ تبحر علمی تھا, آپ لوگوں نے تو سنا ہوگا نا, ہم نے دیکھا حضرت ماشاء اللہ اچھی طرح جانتے ہیں کہ حضرت جب دلائل کے میدان میں بحث شروع کرتے تھے نا, یقین سمجھیے مختصر المعانی کے مصنف علامہ سعد الدین تفتزانی اس وقت سمجھ میں آتے تھے, یوں سمجھ میں آتا تھا کہ ایک تفتزانی یہ مختصر المعانی والے ہیں اور ایک علامہ تفتزانی رحمۃ اللہ, ہمارے دور کے علامہ مولانا موسیٰ رحمہ اللہ تعالیٰ موجود تھے. سبحان اللہ, اللہ تعالیٰ نے ان کو علم میں بہت زور دے رکھا, اور میں سمجھتا ہوں یہ انہی کی کرامت اور انہی کی برکات اور اخلاص کا نتیجہ ہے کہ آج اللہ کے فضل و کرم سے یہ مختصر المعانی جیسی مغلق کتاب آپ کے سامنے مکمل ہو رہی ہے. میں حضرت سے درخواست کرتا ہوں کہ آپ میرے لیے بھی دعا کریں, مولانا زہیر کے لیے بھی, آپ سب کے لیے خاص دعا.
بہت بڑا فضل اور احسان ہے, اللہ عزوجل جلال نے محض اپنے فضل و کرم سے اپنے عزیزوں کو اپنے دین کے سیکھنے کے لیے قبول فرما لیا ہے, اس کا جتنا بھی شکر ادا کیا جائے کم. ہمارے ایک نیک بڑے استاد وہ ہسپتال میں بیمار, تو میں ان کی یاد کے لیے حاضر ہوا, استاد فرمایا مولوی صاحب ساڑا کوئی کمال نہیں, ایس رب دا فضل ہے, اس چکے تے بٹھا چکے. یہ خاص اللہ پاک کا احسان ہے. ہمارے ایک نیک استاد فرمائے لگے, فرمایا یہ علم دین کی نعمت ہے, فرمایا یہ کسبی نہیں ہے بلکہ وہ بھی ہے, کیونکہ اللہ رب العزت کا ارشاد یوت الحکمت من یشاء ومن یوت الحکمت فقد اوتی خیرا کثیرا. یوتی یہ ایتا سے ہے, باب افعال کا سیرا, ایتا کا معنی ہے دینا. تو اللہ رب العزت فرماتے ہیں یوت الحکمت, کہ جس کو ہم چاہتے ہیں اس کو حکمت عطا کر دیتے ہیں. اور حکمت کا معنی آپ جلالین میں پڑھیں گے, حکمت کا معنی ہے العلم النافع المؤدی للعمل. حکمت اس علم نافع کو کہتے ہیں جو آپ کو عمل تک پہنچا دے. آپ حضرات کا تو بہت بڑا مقام ہے. ہاں ہمارے استاد حضرت مولانا محمد نبی صاحب مدرسے میں تشریف لائے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ مبارک ارشاد پڑھا کہ من سلک طریقا یلتمس فیہ علما سہل اللہ لہ طریقا الی الجنہ. جو طالب علم کے علم دین کی تلاش کے لیے نکلتا ہے, محض طلب کی برکت سے اللہ پاک اس کے لیے جنت کا راستہ آسان کر دیتے ہیں. دیکھو یہاں پر صرف طلب کا ذکر ہے, کوئی ذہانت کا ذکر نہیں ہے, لیاقت کا ذکر نہیں ہے. بس ایک طلب والی شکل ہو, محنت اور کوشش والی شکل ہو, پھر اللہ پاک اپنی رحمت سے خود پر لگا دیتے ہیں. جب اللہ قبول فرما لیتے ہیں تو پھر اللہ پاک کام لینے کا طریقہ وہ خود اللہ پاک دل میں القاع کر دیتے ہیں. ہمارے مثال ایک چھوٹی سی کتاب علامات میں بھی ہم نے وہ واقعہ لکھا. ہمارے بڑے استاد چوڑ جی والے جب ہم پڑھتے تھے ہدایت نہ ہو تو اس میں وہ سناتے تھے کہ ایک طالب علم وہ پڑھتا تھا, بہت کمزور ذہن کے اعتبار سے بیچارہ, بہت غبی. اس کو سبق کا پتہ نہیں چلتا تھا کہ میں نے کہاں سے پڑھنا ہے. تو اس نے وہ سبق کو معلوم کرنے کے لیے وہ کتاب کے اندر ایک نشانی رکھی ہوتی, اور وہ نشانی کے ذریعے پہچانتا تھا کہ یہاں سے میں نے سبق پڑھنا ہے. تو طلباء ہر زمانے میں خوش بھی کرنے والے تو ہوتے ہیں, تو وہ طلباء اس نشانی کو اٹھا کر کبھی وہ آگے جا کر رکھ دیتے ہیں, اور وہ صبح استاد کی خدمت میں حاضر ہوتا. تو جہاں اس کی نشانی ہوتی وہاں سے وہ سبق کھولتا ہے. تو استاد کہتے ہیں خدا کے بندے یہ تو آپ نے پڑھا نہیں, یہاں سے آپ نے کھول لیا سبق ہے. تو وہ کہتا ہے صحیح, بس میری نشانی یہاں پر ہے, یہیں سے پڑھائیں. تو استاد بھی اللہ والے وہاں سے پڑھا دیتے. پھر کبھی ایسا ہوتا کہ وہ نشانی کو اٹھا کر وہ کہیں شروع میں رکھ دیا, اور صبح ہو گیا تو وہاں سے پھر جہاں نشانی ہوتی وہاں سے وہ سبق کھول لیتے ہیں. پھر استاد فرماتے بھیا تو آپ نے ایک مہینہ پہلے پڑھ لیا ہے سبق. وہ کہتا نہیں, اس صحیح نشانی یہاں پر ہے, بس یہیں سے پڑھائیں. استاد وہاں سے پڑھا دیتے ہیں. لیکن حضرت استاد فرمایا کہ اس طالب علم کی محنت کا یہ عالم تھا کہ ترپائی پر یوں کتاب رکھی ہوتی, بس یوں یوں سا جوڑ گیا, یوں بس دونوں ہاتھ یوں رکھے ہوتے, اور بس وہ سائی سائی رات کتاب دے کروں گا. تو میں اللہ پاک کی ذات بڑی رحیم کریم ذات ہے. اللہ اپنے عزیزوں کی محنت کی یہ کوشش, اس کے اوپر اللہ اپنی رحمت کا فیصلہ فرمائیں گے. لگے رہو اپنی یہ طلب والی شکل یہ بنائی رکھو, بس الحمدللہ ہے. اس طلب کی برکت سے اللہ پاک کی ذات آپ سے کیا کام لیں گے یہ اس کا تصور نہیں ہے. جیسے وہ یرزقہم من حیث لا یحتسب, جیسے اللہ پاک رزق مانوی, یہ اللہ پاک اپنے خزانے غیب سے عطا فرماتے ہیں, آپ کے تصور میں نہیں. عمر ایک مولانا بڑے خطیب ہیں, وہ فرمائے لگے کہ تین چیزیں موجود ہیں لیکن کسی کو نظر نہیں آتی. فرمایا وہ سانپ کے پاؤں ہوتے ہیں لیکن کسی کو نظر نہیں آتے, اور چونٹیوں کی وہ چونٹی کی آنکھیں ہوتی ہیں لیکن کسی کو نظر نہیں آتی, اور میں مولوی کا رزق ہوتا ہے لیکن کسی کو نظر نہیں آتا, ایسی رہتی ہے رہی. تو جیسے اللہ پاک رزق مانوی, وہ ہمارے حضرت مولانا ادریس ہوشیارپوری صاحب ہیں, خطبات حکیم الاسلام کے, وہ طلباء کو خطاب کر رہے ہیں تو بس وہ چٹائی کو اٹھا کر کہتے ہیں فرمایا ان کے نیچے خزانہ چھپا ہوا ہے, ان چٹائیوں کو نہیں چھوڑنا, یہ جو نیک محمد ہے یہ اللہ کی بڑی رحمت ہے. تو اللہ پاک کا بہت بڑا فضل کرم ہے کہ اللہ نے اپنے عزیزوں کو چن لیا. پھر الحمدللہ ماشاء اللہ بلاغت ہے, یہ آپ نے پڑھی ہے جلالین میں, تو قرآن پاک کے اعجاز کی جو بڑی وجہ ہے وہ فصاحت اور بلاغت ہے. ہمارے حضرت صاحب مطلب فصاحت اور بلاغت کے موٹے لفظوں میں, اور میں بلاغت کسے کہتے ہیں, جیسے حضرت صاحب فرما رہے ہیں کہ موقع محل کی مناسبت سے بات کرنا, یہ بلاغت ہے. مطابقت الکلام لمقتضی الحال, ہمارے انتقال مرتبہ مدرسہ بلوچستان کے ایک وزیر ہیں, اب تو شاید ہیں کہ نہیں پہلے تھے, لیکن وہ عالم بھی ہیں, بڑے پختہ عالم. تو ان کے ساتھ ایک وہ بلوچستان کے کسی مدرسے کے بڑے شیخ الحدیث بھی تھے, تو وہ تشریف لا رہے, تو راستے میں اوکاڑے میں حضرت مولانا امیر حسین گیلانی صاحب جمعیت علماء اسلام پنجاب کے امیر ہیں, وہ ان کے پاس ٹھہرے. تو وہاں جو وزیر تھے وہ بھی عالم تھے, تو ان کو فرمایا کہ آپ ذرا بیان کریں یہاں پر. اب انہوں نے جب بیان کیا تو بیان ذرا کچھ وہ لمبا کیا بیان, تو وہ شیخ الحدیث صاحب فرمایا کہ ان کا یہ بیان مقتضائے حال کے مطابق نہیں تھا. تو وزیر صاحب کہنے لگے, فرمایا کہ وہاں مقتضائے حال آپ نہیں تھے بلکہ عوام تھی, تو چونکہ ان کی مناسبت سے میں نے لمبا کیا بیان ہے, تو موقع محل کی مناسبت سے الحمدللہ. یہ قرآن پاک میں اللہ ہے کہ الحمدللہ بلاغت کا اجرا, اب اس کے اوپر تو اللہ کا شکر ہے تو مستقل اس کے اوپر تفاسیر آ چکی ہے قرآن پاک کی بلاغت اور فصاحت کو بیان کرنے کے لیے. الحمدللہ حضرات نے مسلمانی میں تینوں فن پڑھ لیے, تو ان کا مطالعہ خوب کریں, مطالعہ کرتے رہیں, کوشش کرتے رہیں, آہستہ آہستہ اللہ پاک کھولیں گے اللہ اس فکر کو, اللہ کی رحمت سے کھولیں گے. جتنا آپ بڑھیں گے, ہمارے ہائیٹیک ضلع میں ہوتے ہیں حضرت صاحب مولانا غفور صاحب دہم وکاتم لال حضرت صاحب تشریف لائے, تو بڑی فرمایا کہ ابتدا میں استاد اور شاگرد کے درمیان وہ نسبت تباین کی ہوتی ہے, تو استاد کتاب سے ایک مفہوم کو سمجھ رہا ہے, طالب علم بالکل نہیں سمجھ سکتا, لیکن فرمایا جب طالب علم محنت کرتا ہے کوشش کرتا ہے تو فرمایا آہستہ آہستہ ان کے درمیان استاد اور شاگرد کے درمیان نسبت عموم خصوص ان وجہ کی ہو جاتی ہے. فرمایا پھر ایک وقت آتا ہے تو استاد اور شاگرد مادہ اجتماعی کے اندر دونوں جمع ہو جاتے ہیں, تو جو کتاب سے استاد سمجھ رہے ہیں بالکل ہو بہو وہی شاگرد سمجھ لیتا ہے, لیکن کوشش کرنی ہے. میں پھر ساتھ ہی کہتے ہیں ہمیں کوئی سمجھ نہیں آتی, یہ بھی کثر نفسی والا جملہ ہے جو آپ حضرات طالب کلیہ استعمال کرتے ہیں کہ مجھے کچھ سمجھ نہیں آتی, یہ بھائی یہ آپ کی کثر نفسی تو ہو سکتی ہے. ہاں الحمدللہ کتاب کھول کر جب مطالعہ کریں گے تو کچھ نہ کچھ بات ضرور پلے پڑے گی. ایک ساتھی میرے پاس ہے کہ مجھے کچھ سمجھ نہیں آتی, میں نے تھوڑی سی عبارت پڑھی, میں اس کو فرض الطہارتی غسل اعضائی ثلاثتی و مس الراسی, اب فرض کا معنی کیا ہے, طہارت کا, وہ سارے معنی بتلا دیے. پھر میں نے رکھ دیا کہ بھائی آپ نے یہ کیسے کہہ دیا کہ مجھے کچھ سمجھ نہیں آتی, کم از کم حروف پہ جا رہا تھا مانا تو آپ کو سمجھ میں آ ہی جائے گا, پی کا مانا کیا ہے میں, یعنی کتاب کو دیکھیں گے کوشش کریں گے آہستہ آہستہ اللہ اپنی مہربانی فرما دیتے ہیں, لگنے کے ساتھ ساتھ اللہ پاک کی ذات اپنی رحمت سے سلسلے کھولتے ہیں, اللہ اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے. پھر اپنے اساتذہ کی دعاؤں کے ساتھ, اپنے والدین کی خدمت اور ان کی دعاؤں کے ساتھ یہ دعائیں پھر یہ اس کے اندر میں آپ کو رد کر دوں, اس کے اندر برکت ڈال دیتی ہوں. بعض دفعہ ہے تو بزرگوں کی کوئی دعا ایسی ہوتی ہے, گھڑی ایسی ہوتی ہے, الحمدللہ وہ صدیوں کا سفر اللہ پاک وہ لمحوں میں طے فرما دیتے ہیں. آپ ملنا آتا ہے نا, میں جب آدمی لگا رہتا ہے اللہ پاک کی بارگاہ میں مل لدنی علم, پھر اللہ پاک اپنی طرف سے علم عطا فرماتے ہیں, جو کتابوں میں آپ نے پڑھا ہوا نہیں ہوگا لیکن اللہ پاک کھول دیں گے, سینے کو کھول دیں گے. تو اللہ پاک کی ذات اللہ ہمارے سب نے قضیوں کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے. ہمارے حضرت شیخ صاحب رحمہ اللہ تعالیٰ, یہ تو الحمدللہ ہے, ان کا وہ محتاج تعارف نہیں ہے, ان کی شخصیت تو وہ ماشاء اللہ ہے, وہ کشم سے بلکہ اظہر میرے سمجھتی ہے. ارے شیخ صاحب کا طلباء کے ساتھ انتہائی شفقت کا معاملہ ہوتا تھا, بہت اللہ انتہائی شفقت محبت یہ سارا سلسلہ ہے. جو غریب طلباء ہوتے ان کے لیے علیحدہ باقاعدہ ان کی خدمت کا سلسلہ ہو, کسی ایک ساتھی کو مقرر فرما دیتے ہیں. الحمد للہ کو صحیح عادت ہوگی, میرا خیال جس سال دورے میں میں تھا تو اس سال الحمد للہ اس سال میں وہ برف کا کام میرے ذمہ ہوتا تھا, وہ طلباء کو پانی پلانا, تو وہ الحمد للہ ہفتے کے بعد حضرت عیسائی میں سال کو 100 روپے کبھی 150 روپے وہ اکٹھے دے تھے. پھر یہ کام بتائیں یہ برف لا ہی ہے جو یہاں ہوتی تھی, وہ برف کا برف کی جگہ بنی ہوئی وہاں سے لے کر تو سب تو پھر ایک زمزم کی بوتل حضرت استاد وہ الحمد للہ تقریباً 1-2 ماہ میں چلتی تھی. پھر اس کے بعد پھر اور پانی یعنی گرمیوں کے موسم میں سب تو لباس زمزم کا پانی پیتے تھے. یہ اللہ کی بڑی رحمت تو میرے جی اپنے بھائی اب اللہ کا شکر ہے الحمد للہ. اللہ پاک نے ہمارے حضرت بھائی مولانا زہر صاحب یہ الحمد للہ اللہ پاک کی ذات اللہ حضرت کم سب بیٹوں کو اللہ اپنی بارگاہ میں خوب برکتوں سے نوازا, یہ غصاؤں کی یہ روحانی اور نسبی اولاد یہ ان کا فیض جاری ہے جاری اور سائی رہے گا. یعنی اصل ہمارا یہ جو اولاد بلکہ یہ جو روحانی تعلق ہے یہ ہے اصل یار نسبی اولاد اللہ ان کو بھی روحانی اولاد میں شامل کرنا لے یہ اس کی برکت ہمارے حضرت السلام مولانا منی صاحب دام برکات ملالی ظاہر پیر والے وہ تشریف لائے فرمائے لگے اور میں نسبی اولاد کو دیکھنے سے آنکھیں ٹھنڈی ہوتی ہیں, روحانی اولاد کو دیکھنے سے آنکھیں بھی ٹھنڈی ہوتی ہیں دل بھی ٹھنڈا ہوتا ہے. اس لیے نسبی اولاد کے لیے بھی دعا یہی کرنی ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کو اپنی روحانی اولاد میں شامل فرما کر کہ اس علم اور اپنے دین کی اشاعت کا اور خدمت کا اللہ ان کو ذریعہ بنائے اور اس میں لگے رہنا چمٹے رہنا اس رستے کو نہیں چھوڑنا ہے. آپ کو ہاں یہ کٹائیوں والا رستہ ہے اس کو نہیں چھوڑنا ہے, یہ رستہ ہے سیدھا جنت کے دروازے کے اوپر جا رہا ہے. اللہ اس کام کی بات تھوڑا بھی ہو آگے اللہ پاک ساری خوشیاں آگے دکھلائیں گے اس کام اس کی برکت سے اللہ اپنی مہربانی فرمائے گا اللہ اپنا فضل شام لحاظ فرمائے. ہمارے والد صاحب کا جو پڑھنے کا عرصہ تھا تقریباً کوئی 40 سال کا عرصہ ہندوستان سے پڑھنا شروع کیا, اخیر عمر تک پڑھتے ہی رہے گا. اس لیے ہمارے بارے میں وہ کچھ پوچھتے ہیں کہ ہم جب پڑھتے تھے کبھی کبھی ایسا ہوتا میں بھی اپنے والد صاحب کے ساتھ اکٹھے ہی ہمارا سفر ہوتا تھا, میں اپنے مدرسے میں چلا جاتا والد صاحب اپنے ہیں تو ہمارے بارے میں والد صاحب سے لوگ پوچھتے کہ آپ ان کو کیوں پڑھا رہے ہو یہ دین کیوں پڑھا رہے ہو, ایک ہی جواب ہوتا کہ اللہ کی رضا کے لیے پڑھا رہا ہے بس اور کچھ نہیں. تو بس میں یہ جو نیک رستہ ہے اس کی برکت سے ساری بہاریں ساری خوشیاں اللہ پاک نے اس میں چھپا رکھی ہیں الحمدللہ. آپ حضرات سے اللہ کیا کام لیں گے اس کا تصور بھی نہیں ہے, کام تو یہ موسم تو اللہ پاک کی رضا ہے, چاہے وہ مسیح کے جھاڑو کا کام لے لیں مسیح کی موزنی کا کام لے لیں موسم تو ان کی رضا ہے. ایک بزرگ فرمائے لگے فرمائے اللہ پاک کی ذات بادشاہوں کی بادشاہ ہے, بادشاہ کو خوش کرنے کے لیے کوئی خزانہ پیش کرنے کی ضرورت نہیں ہے, ادا دکھانے کی ضرورت ہے. ہمیں معلوم نہیں کون سی ادا اللہ پاک کی بارگاہ میں پسند آ جائے اور اس کی برکت سے بیڑا پار ہو جائے. تو اس نیک رستے میں اپنے آپ کو لگائی رکھنا ہے. یہ الحمد للہ ان شاء اللہ اللہ کی رحمت سے یہاں بھی اللہ اس کی برکت سے خوشیاں دکھلائیں گے, آگے بھی خوشیوں کا بہت بڑا سلسلہ ہے, سارے غم اللہ پاک دور کر دیں گے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے بارے میں فرمانے جب مسائل تسلی دی وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَى, اے میرے محبوب ہم آپ کو اتنا دیں گے کہ آپ کو خوش ہو جائیں گے. فرمایا آپ کے غلاموں کو بھی اللہ پاک اتنا دیں گے کہ ان سب کو خوش کر دیں گے. یہاں چاہے تھوڑے سے حالات بھی آئے مسائل بھی آئے پریشانی بھی لیکن گھبرائیں نہیں. بس آخر میں ہمارے مولانا ایک دفعہ مولانا اعظم طارق صاحب شہید رحمہ اللہ تعالیٰ مدرسے میں تشریف لائے تو وہاں طلباء نے بڑی عمدہ بات کی, فرمایا یہ دنیا کی ظاہری چیزوں کو دیکھ کر کبھی احساس سے کمتری کا شکار نہ ہونا کہ ہمارے پاس کیا ہے اور ان کے پاس کیا ہے. بڑی عمدہ میں فرمایا لگا فرمایا اگر تم دنیا کی ظاہری زیب و زینت کی چیز کو دیکھ کر احساس سے کمتری کا شکار ہوئے ہے کہ دولت تو ان کے پاس ہے, ہمارے پاس کیا ہے؟ فرمایا پھر تو فرمایا تمہاری مثال اس طرح ہے کہ ایک آدمی لال قلعے کے بوجھ کے اوپر کھڑا ہو اور قریب سے ایک گندا نالا بہ رہا ہے اور اس میں ایک آدمی تیر رہا ہے. یہ لال قلعے کے بوجھ کے اوپر کھڑا ہونے والا شخص کہے کہ کاش کہ میں اس جیسا ہو جاؤں جو گندے نالے میں تیر رہا ہے. تب آپ بتاؤ لوگ کیا کہیں گے؟ یہ کتنی بڑی کم فہمی ہے. یہ کم فہمی کی علامت ہے. تب بس سمجھو یہی کہ آپ جس رستے میں لگے ہوئے ہیں سمجھ لو یہ لال قلعے کے برج سے بھی زیادہ بلند ہے. یاد رکھنا دنیا کی ظاہری زیب و زینت یہ سب عارضی ہے, اس لیے آپ نے متاثر نہیں ہونا ہے. اس نیک رستے میں اپنے آپ کو لگائی رکھنا ہے. اللہ تعالی ہم سب کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے, اپنی رضا اور خوشنودی سے نکالے. اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وعلى آل سيدنا مولانا محمد وبارك وسلم وسلم. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وأدخلنا الجنة مع الأبرار يا عزيز يا غفار يا رب العالمين. يا الله يا الله یہ نئے کتاب نئے اختتام ہوا ہے. یا اللہ اس کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما. یا اللہ ہمارے جتنے بھی طلباء ہیں سب کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما. یا اللہ ان کے پڑھنے کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما. ان کو شوق صبر کے ساتھ اپنے دین کی خدمت میں لگے رہنے کی توفیق عطا فرما. ہر قسم کی آفات اور بلیات سے محفوظ فرما. یا اللہ ہمارے حضرت نیک استاد حضرت مولانا زہیر صاحب دام برکات عالیہ, یا اللہ ان کی عمر میں اخلاص میں برکت نصیب فرما. یا اللہ ان کی اس نیک محنت اور کوشش کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما. یا اللہ شوق صبر کے ساتھ اپنے دین کی خدمت میں لگے رہنے کی توفیق عطا فرما. یا اللہ ہمارے حضرت شیخ صاحب رحمہ اللہ تعالی, یا اللہ ان کو صحیح جانشین بنا. یا اللہ ان کے نقش قدم پر قائم رہنے کی توفیق عطا فرما. یا اللہ آخری سانس تک اپنے دین کی خدمت میں لگے رہنے کی توفیق عطا فرما. یا اللہ ہمارے حضرت استاد حضرت صاحب مولانا مفتی محمد زکریا صاحب دام برکات العالیہ, یا اللہ ان کی عمر میں صحت میں برکت نصیب فرما. یا اللہ ان کے سائے شفقت میں برکت عطا فرما. ان کے اہل خانہ کو خیر و برکت سے مالا مال فرما. سب بچوں کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما. یا اللہ ہمارے جتنے طلباء تشریف فرما ہیں, یا اللہ سب کے اہل خانہ کو خیر و برکت سے مالا مال فرما. ہر قسم کی آفات اور بلیات سے محفوظ فرما. یا اللہ ان سب کو اپنے والدین کے لیے, اساتذہ کرام کے لیے, سب کے لیے صدقہ جاریہ بنا. یا اللہ ان کی دنیا بھی اچھی بنا اور آخرت بھی اچھی بنا. آخری سانس تک اپنے دین پر قائم رہنے کی اور اس کی خدمت میں لگے رہنے کی اور اس کے ساتھ چمٹے رہنے کی توفیق نصیب فرما. ہر قسم کی آفات اور بلیات سے محفوظ فرما. یا اللہ تمام مدارس کی, تمام مکاتب کی, ہمارے تمام اساتذہ اور تمام طلباء کی حفاظت فرما. یا اللہ ہر قسم کی پریشانیوں سے محفوظ فرما, ہر قسم کی آفات سے محفوظ فرما. غیر ملکی طلباء کے بارے میں پریشانی ہے, یا اللہ اپنے فضل سے اس پریشانی کو دور فرما. ان کو اس نیک تعلیم کے سلسلے میں لگے رہنے کی توفیق عطا فرما. اور تمام مجاہدین جہاں جہاں اللہ پاک کے دین کی سربلندی کے لیے کوشاں ہیں, یا اللہ ان کی نیک مسائی کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما اور اپنی مدد و نصرت شامل حال فرما. صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ وصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم. دیوبند کے گلشن کا ہر پھول ہے نرالا, دیوبند کے گلشن کا ہر پھول ہے نرالا, ظلم و ستم کا جو بند پھر بھی چھپایا, ظلم و ستم کا جو بند پھر بھی نہ چھپایا, دیوبند کے گلشن کا انگریز جبروں کی
سلطان ویلوری عبداللہ بہر بیبی حضرت درخواست تھی بھی آیا ظلم و ستم کا جوبن پھر بھی نہ حق چھپایا دیوبند کے گلشن الیاس کی لاز پر ہو رحمتوں کی بارش ان اولیاء میں حضرت ان اولیاء میں حضرت مفتی حسن بھی آیا اولیاء میں حضرت مفتی حسن بھی آیا ظلم و ستم کا جوبن پھر بھی چھپایا دیوبند کے گلشن کا امین صفدر مکروی ادریس کاندلوی امین صفدر مکروی ادریس کاندلوی ان اولیاء میں حضرت ان اولیاء میں حضرت شیر موسیٰ بھی آیا ان اولیاء میں حضرت شیر موسیٰ بھی آیا ظلم و ستم کا جوبن پھر بھی حق چھپایا بند کے گلشن ملا عمر کی عرب دے عمر میں تو برکت ملا عمر کی عرب دے عمر میں تو برکت خلفاء راشدین کا خلفاء راشدین کا پھر رنگ ہے دکھایا ظلم و ستم کا جوبن پھر بھی نہ حق چھپایا دیوبند کے گلشن کا تاریخ دیوبند میں غازی ولی مجاہد شہدا کا رنگ دیکھا جب ورق ایک اٹھایا ظلم و ستم کا جوبن پھر بھی نہ حق چھپایا دیوبند کے گلشن امین صفدر اکروی ادریس کاندلوی صفدر اکروی ادریس کاندلوی ان اولیاء میں حضرت ان اولیاء میں حضرت شیر موسیٰ گلشن طالبان کے اوپر دعا بھی ہے ساتھ ساتھ آپ بھی عام
نام کو بتا رہے میرے کریم مولا قرآن کو بتا رہے
بچا لے